شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
ایک نوجوان کسی عورت کے دام محبت میں گرفتار ہوا اور اس کی تاک میں رہنے لگا. ایک مرتبہ وہ ساتون کسی قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئی، چنانچہ اس نوجوان نے بھی رکھتے سفر باندھا اور تعقب میں روانہ ہوا کہ شاید کہیں موقع مل جائے. رات کے وقت اس قافلے نے ایک ویرانے میں پڑاؤ کیا. جب سب لوگ سو گئے، چپکے سے وہ نوجوان اس خاتون کی تلاش میں مشغول ہوا اور آخر کار اس نے اس کو پا لیا اور اس عورت سے کہا کہ میں تجھ پر عاشق ہوں اور تیری محبت میں بے قرار ہو کر صرف تیری وجہ سے میں نے سفر اختیار کیا ہے اور تیری کشش مجھے تیری طرف کھینچ لائی ہے. وہ عورت سارا معاملہ بھاپ گئی. اس عورت نے کہا کہ اچھا یوں کرو، ذرا گھوم پھر کر جائزہ لے لو، کوئی قافلے والا جاگ تو نہیں رہا. تو نوجوان بڑا خوش ہوا کہ اپنی مراد پوری ہونے کا وقت آیا ہے. تو اس نے چکر لگایا اور تسلی دی کہ تو بالکل بے فکر ہو جا، کوئی بھی نہیں جاگ رہا. تو اس عورت نے بڑے پر اثر انداز میں کہا کہ کیا اللہ بھی سو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ لوگ سو گئے اس سے کیا فائدہ، جبکہ اللہ تعالیٰ جاگ رہا ہے اور نہ صرف جاگ رہا وہ تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کے دیکھتے ہوئے ہم اتنا بڑا گناہ کریں، یہ کیوں کر ہو سکے گا؟ اس عورت کی یہ بات سن کر وہ نوجوان تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے برے ارادے سے توبہ کی اور اپنے گھر کی طرف چلا. جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بولا کہ میں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک گناہ چھوڑا تھا، اس کی بدولت اللہ تعالی نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے. تو میرے پیارے پیارے بھائیو، ذرا غور فرمائیے، ابھی جو حکایت میں نے آپ کو سنائی اس کے ایک ایک لفظ میں عبرت کے نہ جانے کتنے مدنی پھول جڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے مدنی پھول سجے ہوئے، اور وہ عورت کتنی دانا تھی، کیسی خوف خدا والی تھی، اور اس پر اس طرح کی افتاد آئی تو کس طرح اس نے حکمت عملی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا، اور اس کی نیکی اور پارسائی، پاک دامنی اور شرم و حیا نے کیسا رنگ دکھایا کہ برے ارادے سے آنے والا نوجوان بھی خوف خدا سے تر تر کانپنے لگا. اور اہم بات اس واقعے میں یہ بھی پتا چلی، جیسا کہ اس عورت نے کہا کہ سب لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے، نہ صرف جاگ رہا ہے بلکہ وہ تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اور جبکہ وہ دیکھ رہا ہے تو ہم کس طرح یہ بے حیائی کا کام کر پائیں گے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ عز و جل تمہارے کام دیکھ رہا ہے. تو وہ مسلمان کس قدر بد نصیب ہے، بے حیا ہے، کہ جس کو یہ معلوم ہے، یقینی طور پر معلوم ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بے حیائی کا کام کر رہا ہے، اس کے باوجود جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے. تو بڑی مطلب بے حیائی کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود کوئی شخص اپنے آپ کو گناہوں سے نہ روکے اور اپنے آپ کو گناہوں میں مشغول رکھے. یقیناً اگر کسی مسلمان کے ذہن و دماغ پر یہ بات نقش ہو جائے کہ مجھے ہر وقت اللہ تعالی دیکھ رہا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ گناہ کس طرح کرے گا. جبکہ دنیا میں بھی اس طرح کے معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی سگریٹ پی رہا ہو اور محلے کی مسجد کے امام صاحب آ جائیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ سگریٹ کو چھپا لے کہ امام صاحب کہیں مجھے سگریٹ پیتا نہ دیکھ لے. تو ایک مسجد کے امام کی اتنی رسپیکٹ اور تعظیم بندہ بجا لائے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں سگریٹ پینا مناسب نہیں، تو جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر طرح طرح کے گناہ کرنا کس طرح مناسب ہے؟ یہ گناہ ہم سے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے حقیقی معنوں میں اس کو بڑے درجات ملتے ہیں. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیے. بنی اسرائیل میں ایک نیک بندہ رہا کرتا تھا، اس کی اولاد کثیر تھی، بیچارہ بہت غریب اور مسکین تھا. تنگ دستی جب غالب آئی تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم جاؤ اور کسی سے کچھ مانگ کر لے آؤ. چنانچہ وہ خاتون ایک بیپاری کے گھر گئی اور اس سے اس نے سوال کیا. اس بیپاری پر ہوس غالب آئی اور اس نے کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دو تو میں تمہارا سوال پورا کر دوں. وہ لجاتی شرماتی وہاں سے پلٹ گئی اور گھر کی راہ لی. خالی ہاتھ دیکھ کر بچے بھوک سے بلکنے لگے، بچوں کی حالت اس سے نہ دیکھی گئی. چنانچہ اپنے بچوں کی محبت میں بیتاب ہو کر وہ پھر اسی تاجر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد مجھے کھانا دے دینا. جب تاجر نے اس کی طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا تو وہ عورت خوف خدا سے تھر تھر کانپنے لگی. جب وہ تھر تھر کانپنے لگی تو تاجر نے کہا کہ آخر اتنا بھی کیوں گھبراتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ میں کیا کرنے لگی. جب اس بیپاری نے دیکھا اس پر بڑا اثر، اس نے کہا اس تنگ دستی اور غربت میں اور ایسی مجبوری کی حالت میں بھی تم پر اتنا خوف خدا کا غلبہ ہے اور میں کس قدر بدبخت اور بے حیا انسان ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں پھر بھی اس سے نہیں ڈرتا، اس کے عذاب سے تو مجھے ڈرنا چاہیے. چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز آیا. یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر وحی اتر پڑی کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہو، اور یہ بھی کہنا کہ تمہارے سارے پچھلے گناہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد پوچھا کہ اے بھائی آخر تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کا تجھے اتنا بڑا انعام ملا کہ رب کا سلام و پیام آیا؟ تو اس بیپاری نے اس عورت والا واقعہ سنا دیا کہ میں خوف خدا کی وجہ سے اس پر قابو پانے کے باوجود باز آیا۔ تو میرے پیارے پیارے عیسائی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود اور گناہ کی خواہش ہونے کے باوجود اگر کوئی گناہ سے بچ جائے تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو جیسی خواہش اور جتنا مطلب ہے کہ اس خواہش پر صبر کرے گا اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ یعنی جیسے کھانا کھا رہا ہے، وہ جی بھی چاہ رہا ہے کہ کھایا جائے بہت لذیذ کھانا، تو اس کھانے کو اگر کوئی ترک کرے اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ مثلا ایک حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو شخص خواہش کے باوجود کھانے کے جتنے لقمے ترک کرے گا کم کھائے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرے گا اور اس شخص کے اتنے ہی درجات بلند کرے گا۔ تو جس کو کھانے کی مثلا کوئی شخص 25 دیوالے کھاتا ہے اور اب اس کے 20 دیوالے ہو چکے، مزید 5 دیوالے وہ کھانا چاہتا ہے، جی بھی بہت چاہتا ہے، کھانا بھی لذیذ ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ 5 دیوالے یا 3 دیوالے یا 2 دیوالے یا 1 دیوالے بھی کم کھاتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح جس گناہ پر جتنا زیادہ نفس کا غلبہ اتنا ہی اس پر صبر کرے گا اتنا اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ مثلا کسی عورت پر کسی کی نظر پڑ گئی، بے اختیار پڑ گئی، اور پہلی نظر جو بے اختیار پڑی ہما پہ اور اس پر مجبوراً وہ فریفتہ ہوا، اب یہ پھنس گیا، لیکن اب دوبارہ دیکھتا ہے تو گناہگار ہوگا کہ جو اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ دوبارہ اس کو ارادتاً وہ دیکھ تو نہیں سکتا، نہ اس سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ اس سے فری ہو سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، لیکن اب وہ دیکھ گیا اور پھنس گیا تو اب وہ صبر کرے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو حدیث شریف میں کہ وہ شہید ہے، شہادت کا رتبہ ملے گا۔ اس لیے کہ اس کی خواہش ظاہر ہے کہ بہت تھی لیکن اس نے صبر کیا۔ ہاں جائز طریقے پر کوئی شادی کی صورت ہوتی تو دوسری بات تھی، بہرحال یہ نہیں ہو سکی اور اس نے صبر کیا تو اس کا اجر آپ نے سنا۔ تو جس قدر مطلب یعنی خواہشات کا غلبہ ہو تو اتنا ہی صبر دشوار ہوتا ہے، اور جتنا صبر دشوار ہوگا اتنا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں جو عمل جتنا دشوار ہوگا قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں وہ اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ مثلا یوں سمجھیے اس کو کہ نیند بہت چڑھی ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی جی کررا کر کے اٹھ کر، ٹھنڈا پانی ہے، سردی ہے، لیکن اٹھا، وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی، نفس پر بہت گرا گزرا، بہت محنت ہوئی، لیکن جتنی اس کو محنت زیادہ ہوئی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملا۔ جی نہیں چاہتا کہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھوں، بڑی سستی ہے، بہت سستی ہو رہی ہے، مسجد دور پڑتی ہے اور بس گھر پہ پڑھ لوں، جی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی جی کر رہا کر کے مسجد پہنچا اور با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی۔ عام لوگ جس طرح تکبیر اولیٰ کا جماعت سے نماز پڑھے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے کہ اس کو جی نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی زبردستی گیا اور اس نے نماز پڑھی تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ روز میدان سنت کا درس دیتا تھا، آج سستی چل رہی، جی نہیں چاہتا، نزلہ ہو گیا، موڈ آف ہے، کسی اور سے درس دلوانے کو جی چاہ رہا، لیکن پھر بھی ہمت کری اور میدان سنت کھول کر درس دینا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ یا ایسا ہے کہ لوگ سنتے ہی نہیں، ایک دو آدمی بیٹھتے ہیں تو اس لیے مطلب درس دینے کو جی نہیں چاہتا، پھر بھی جی کر رہا کر کے من کو مار کے کہ میں 150 آدمیوں میں درس دینا اس لیے پسند کرتا ہوں کیا کہ میری واہ واہ ہو، لوگ مجھ سے خوش ہو، تو لوگ 50 ہیں تو میرا جی چاہتا اور 2 ہیں تو میرا جی نہیں چاہتا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالی کے نزدیک کثرت اور قلت مقبولیت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہو سکتا ہے 50 نہیں 500 کے سامنے جو مطلب زوردار بیان کرتا ہو، اس کے مقابلے میں جو صرف ایک شخص کے آگے فیضان سنت کا 5 منٹ درس دے دیتا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو۔ کہ جب 1500 آدمی سننے والے ہوں تو ہر ایک کو فن خطابت کے جوہر دکھانے کو جی چاہتا ہے، سب کا دل کرتا ہے، وہ زیادہ پبلک ہے، لاؤڈ اسپیکر بھی لگا ہوا ہے اور ہیوی ایکو ساؤنڈ، بڑا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اس میں درس دوں، میں بھی بیان کروں، تو یہاں تو تیرا نفس تجھ پر حاوی ہو گیا، ثواب کہاں سے ملے گا. جیسا کہ کسی نعت پڑھنے والے کو دو آدمی بیٹھے اور کہہ دے کہ بھائی نعت سنا, تو وہ کبھی کھنکار نکالے گا, کبھی بولے گا میرا گلا خراب ہے, کبھی بولے گا میرا یوں ہے, کبھی میرے کو جلدی ہے. اور ابھی بیان روک کر کسی نعت خوان کو بلا لو تو ہر ایک تڑپے گا کہ میں پڑھوں گا, دو شعر میں پڑھوں گا. اس کا تجربہ ہمیں بہت, جب بڑی رات آتی ہے تو ہر نعت خوان بے قرار ہوتا ہے کہ بہت بڑا اجتماع نعت ہوتا ہے, اس میں ہم کو نعت پڑھنے کا موقع دیا جائے. اور اس بڑی محفل میں جس کو نعت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا وہ ناراض بھی بعضوں کا ہوتا ہے, دل تھوڑا کرتا ہے, اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, آنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں تو نفس ہوا نا کہ پبلک ہے تو پڑھنے کو جی چاہتا ہے, اللہ اور رسول کے لیے کون پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ تو چار دیواری میں بھی سن لے گا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ چار دیواری میں پڑھو گے تو سن لیں گے. تو بھرے مجمع میں بھرے اجتماع میں جس کو بولنے کو جی چاہے مگر الگ سے بولنے کو جی نہیں چاہتا, اس کو تو اپنے اخلاص کا علاج کرنا چاہیے. مزہ تو اسی میں کہ ہمارے حضور غوث پاک نے شروع میں جب بیان فرمایا ایک تین یا سات افراد اس وقت مطلب آپ کا بیان سن رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ اجتماع کثیر ہوتا گیا اور ستر ہزار کا اجتماع ہوتا تھا جس میں آپ بغیر اسپیکر کے بیان ہوتا تھا, اسپیکر ایجاد نہیں ہوا تھا. لیکن میرے مرشد شاہنشاہ بغداد کی یہ کرامت تھی کہ آگے بیٹھا ہوا شخص جتنا صاف سنتا تھا اتنا ہی آخر میں بیٹھا ہوا شخص بھی صاف سنتا تھا. نہ صرف اتنا بلکہ جتنے آج کل ٹیلی فون پر بیان ریلے ہوتا ہے, میرے مرشد غوث پاک کا بیان بھی ریلے ہوتا تھا. میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں اجتماع میں بیان فرماتا تو ریلے کہاں ہو رہا ہے؟ تو خراسان کی پہاڑیوں میں کوئی سن رہا ہے, تو موصل میں بیٹھا ہوا کوئی سن رہا ہے, تو کوئی حمص میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے, تو کوئی بسرے میں بیٹھا ہوا حضور غوث پاک کا بیان سن رہا ہے. ان جگہ جگہ غوث پاک کا بیان ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے نہیں, روحانی کنیکشن کے ذریعے ریلے ہوتا تھا. تو وہ مخلص مبلغین تھے, مخلص سامعین تھے, ان کے اخلاص کی برکتیں تھی. آج کل ہمارا اخلاص کا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں کے اجتماع میں بیان کرنے والے سے زیادہ شاید ایک دو چار پانچ کے اندر جو بیان کرے یا درس فیضان سنت کا دے یا سنت بتائے تو شاید اس کو ثواب زیادہ مل جائے گا, کیونکہ کم لوگوں میں بیان کوئی کرتا ہے جی نہیں چاہتا. اور جہاں ہزاروں واہ واہ کرنے والے ہوں, نعرے لگانے والے ہوں, تو ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ اس میں بس مجھے بولنا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بڑے مجمع میں آواز کھل کر نکلتی ہے اور کم لوگ ہوں تو آواز نکلتی نہیں, جی ہی نہیں چاہتا بیان کرنے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو بہرحال میرے بھائی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ جو عمل جتنا دنیا میں دشوار ہوتا ہے اتنا ہی پندہ حسنات میں بروز قیامت وزن دار ہوگا. تو تھوڑے آدمیوں میں بولنا چونکہ زیادہ دشوار ہے تو اس لیے انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے اسرائیلی بھائیوں, میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ابھی واقعہ سنایا تھا بنی اسرائیل کے ایک تاجر کا, کہ خوف خدا کی وجہ سے گناہ اور بدکاری پر جب وہ قادر ہوا, عورت پر اس کو قابو آیا, لیکن وہ اللہ سے ڈر کر اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بزبان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سلام و پیام بھیجا. تو جو مطلب گناہ کو خوف خدا کی وجہ سے ترک کر دے وہ بڑا خوش نصیب ہے اور اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے شفقت نشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, میں اپنے کسی بھی بندے پر دوہرا خوف اور دوہرا امن جمع نہیں کرتا. جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے, جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں عذاب سے بے خوف کر دیتا ہوں, لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف ہے, اے بے نمازیوں کان کھول کر سن لو, ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں کان کھول کر سن لو, فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, گانے باجے سننے والوں, ٹی وی پر صرف خبریں ہی سننے والوں تم بھی کان کھول کر سن لو, گالیاں بکنے والوں, جھوٹ بولنے والوں, غیبت کرنے والوں, لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والوں, لوگوں کا دل دکھانے والوں, ماں باپ کو ستانے والوں, داڑھی منڈانے والوں, داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کان کھول کر سن لو. مزید ارشاد ہے, جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر کے اس پر عذاب نازل کروں گا. تو کتنی بدنصیبی ہے اس شخص کی کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے
بے خوف ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ڈرتا، قیامت کے روز اس کا کتنا دردناک انجام ہوگا۔ اور خوف خدا کسی زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ لوگ کہہ دیتے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا بہت خوف ہے، اس دعوے کا نام خوف خدا نہیں ہے۔ اس دعوے کی دلیل اپنے آپ بے تلاش کیجیے اور غور فرمائیے کہ کیا جس کے اندر واقعی خوف خدا ہو اس کی نماز کبھی قضا ہو سکتی ہے، بلکہ جماعت فوت ہو سکتی ہے، روزہ قضا ہو سکتا ہے، جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی کا مرتکب ہو سکتا ہے، بدنگاہی بدکلامی بد اخلاقی اس کا شیوا ہو سکتی ہے۔ کیا خوف خدا کا حامل ماں باپ کو ستا سکتا ہے، داڑھی منڈا کر یہودیوں جیسا چہرہ بنا سکتا ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے مجھے پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یا بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ تو خوف خدا کا حامل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار کیا داڑھی منڈا ہو سکتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کا خوف رکھنے والا مسلمانوں پر ظلم و ستم کر سکتا ہے، کسی کو ایذا دے سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا بلا وجہ لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد کر سکتا ہے، دہشت گردی کر سکتا ہے، غرور و تکبر کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا انگریزی فیشن پر فریفتہ اور شیفتہ ہو کر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کمالا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا انگلش لباس میں ملبوس نظر آ سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا حرام روزی کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، سود اور رشوت کا دین دین کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو خوف خدا زبانی دعوے کا نام نہیں، خوف خدا ایک کیفیت ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ حقیقی معنوں میں ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ پیارے پیارے عیسائی بھائیوں، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا سلسلہ کیجیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم روزانہ 5 بار پناہ مانگتے ہیں، اگر اس وادی میں پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے۔ اس وادی میں نماز میں سستی کرنے والا اور ناپ تول میں کمی کرنے والے ڈالے جائیں گے۔ اے سود خوری کرنے والوں، سود کا دین دین کرنے والوں، سودی لون سودی قرضے لے کر کاروبار چمکانے والوں، بلڈنگ بنانے والوں، کان کھول کر سنو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹڑیوں کی مثل تھے، جن میں سانپ بھرے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میرے استفسار پر جبریل امین نے عرض کیا، یہ سود کھانے والے ہیں، دوسروں کا قرضہ دبا لینے والوں، چھپا کر کسی کا پیسہ اڑانے والوں، کسی کا حق دبا لینے والوں، جیب کاٹنے والوں، چوری کرنے والوں، دھمکیاں دے کر پیسے بٹورنے والوں، غنڈہ ٹیکس وصول کرنے والوں۔ آؤ آؤ کان کھول کر سنو، اے ڈکیتیاں کرنے والوں، چوریاں کرنے والوں، جیب کاٹنے والوں، مسجدوں کے جوتے چوری کرنے والوں، آؤ آؤ کان کھول کر سنو، لوگوں کے گھروں پر چٹھیاں بھیج کر ان سے پیسوں کا مطالبہ کرنے والوں، بندے اغوا کر کے تاوان طلب کرنے والوں، لوگوں کی بلڈنگوں پر ان کے گھروں پر قبضہ جما کر رقمیں طلب کرنے والوں، ان قریب تمہیں موت کے گھاٹ اترنا ہے، قیامت کے روز تمہیں بہت مشکلات کا سامنا ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پل صراط پر آگ کی بیلیاں ہیں، یاد رکھیے پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے تیز، بلیڈ سے بھی تیز، پل صراط پر آگ کی بیلیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی جس سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہوگا۔ جب تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے بدلہ نہ لے لے، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو وہ اس کے یعنی جس کا درہم دبایا گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے اور جہنم میں گر پڑے گا، ساری دادا گیری ختم ہو جائے گی۔ اے اسلحے پر ناز کرنے والو، اپنے ہتھیار پر اترانے والو، اپنی اپروچ پر، اپنی سوچ پر، اپنے عہدے اور منصب پر ناز کرنے والو، تمہیں اللہ کے قہر و غضب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ لہذا جلدی جلدی توبہ کر لو، اور جن کا مال لوٹا ہے ان کو واپس لوٹا دو، جن کا قرضہ دبایا ہے اگرچہ وہ بھول گیا ہے یا ڈر کر چپکا ہو رہا ہے انہیں پہنچا دو، ورنہ قیامت کے دن تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اے شرابے پینے والو، ہیروئن کا کش لگانے والو، چرس کا دھواں اڑانے والو، آؤ آؤ تم بھی غور سے سنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زانی اور شرابی جہنم کی طرف قیامت تک گھسیٹے جاتے رہیں گے، پھر جب وہ جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے لوہے کے گردوں سے ان کا استقبال کریں گے، اور جہنم کے دروازے میں دنیاوی دنوں کی گنتی کے برابر ان کو ضربیں لگائیں گے، اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ سر پر نہ ڈسے۔ 40 سال تک یہی ہوتا رہے گا مگر ابھی اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکے گا، پھر آگ کی لپٹ سر کے بل اٹھائے گی، اس وقت دوزخ کے فرشتے ضربیں لگائیں گے، جب وہ ضرب لگائیں گے تو وہ آگ کے گڑے میں گر پڑے گا، جب بھی اس کے جسم کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے، اس کے بعد اسے شدید قسم کی پیاس لگے گی، وہ چلائے گا ہائے پیاس ہائے پیاس، ہمیں ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اس وقت دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتے کھولتے اور جوش مارتے پانی کا پیالہ سامنے کریں گے، جب اسے پیئیں گے تو چہرے کا جوش گر پڑے گا، جب یہ مائے حبیب یعنی کھولتا ہوا پانی پیٹ میں پہنچے گا تو انتڑیاں کاٹ ڈالے گا اور وہ انتڑیاں پچھلے رستے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گی، پھر وہ لوٹائی جائیں گی جس کے پہلے تھی، پھر مار پڑے گی۔ شراب ام الخبائث ہے، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے، اس مینارے پر کھڑے ہو کر میں اذان نہ دوں، اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگائے تو میں اس گھاس میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں، دہشت گردیاں کرنے والوں، گولیاں برسانے والوں، مسلمانوں کا خون بہانے والوں، کان کھول کر سن لو، حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے دو زخم میں ڈال دے گا۔ اے وعدہ خلافیاں کرنے والوں، آج وعدہ خلافی بہت آسان ہو گئی، وہاں کہہ کر جان چھڑا لی، کان کھول کر سنو، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مسلمان وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ عز و جل اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ پھول رہا، عرض کیا گیا یہ عورت اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی، ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے، عرض کیا گیا یہ اپنا جسم اور اپنی زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی، ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، سانپ اور بچھو اس پر حملے کر رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، حیض و نفاس سے غسل نہیں کرتی تھی۔ یاد رکھیے نیل پالش جرمدار بھی ہے، انہیں اس کی تہ ناخن پر جم جاتی، تو ناخن پر جب تہ جم گئی تو اب اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا۔ لہذا نیل پالش لگانے والوں کے نہ وضو ہوتے ہیں نہ غسل اترتے ہیں، لہذا نیل پالش لگانے سے بھی احتیاط کریں، نماز اس سے ہوتی نہیں۔ یار جب وضو نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا، نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ آج کل مردوں میں مہندی کا بڑا رواج دیکھا، عید کے دن خصوصاً مرد جو ہے وہ پتہ نہیں بیل بوٹے ہاتھ امر بنا کر گھومتے ہوتے، شرماتے بھی نہیں۔ عورتوں کا انداز ہے، چہرہ بھی تو عورتوں جیسا ہے۔ پہلے کے مسلمان اس کو زنانہ چہرہ کہتے، داڑھی منڈا رہے گی، زنانی وضع۔ ایک مخنث نے، مخنث جو ہوتا ہے وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، تیسری ایک جنس ہے، جس کو ہمارے یہاں یہ میمن گجراتی قوم جو پاویا بولتی ہے۔ تو ایک مخنث نے مہندی لگائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مطلب یعنی کہ اس کی اطلاع پہنچی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخنث کو شہر بدر کرا دیا، یعنی مدینہ شریف سے باہر نکلوا دیا۔ پتا چلا کہ ایک مخنث نے مہندی لگائی، سرکار اتنے ناراض ہوئے کہ مدینے میں نہیں رہنے دیا، اس کو نکلوا دیا۔ تو جو مرد لگائے گا مہندی ہاتھ پاؤں میں، تو اس پر سرکار کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، چاہے عید ہو چاہے شادی، ہاتھ پاؤں میں مہندی نہیں لگا سکتے، اگر لگائی ہے کبھی تو توبہ کر لیجیے، اللہ غفور رحیم ہے، اور آئندہ نہ لگائیے۔ ہاں سفید بال ہے کسی کے، داڑھی کے، تو اس میں بے شک مہندی لگائیں کہ سنت سے ثابت، ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگانے کی مرد کو ممانعت ہے، عورت کو ممانعت نہیں ہے، وہ بالکل لگائیں، بلکہ لگائیں۔ کہ مرد اور عورت کے ہاتھ میں یہ فرق ہے کہ عورت کا ہاتھ مہندی والا ہوتا ہے اور مرد کا بغیر مہندی۔ اب اگر کہ یہ فرق نہیں رہا، لیکن ہمارا بھی ایک فرق ہے۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اور اپنے اندر خوف خدا پیدا کیجئے، اور اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی ہمت کیجئے۔ فلم ڈرامے دیکھنے والوں ہوش میں آؤ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ بھر دی جائے گی۔
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔